اتنا افضل اور اعلی مصطفیٰ کی شان ہے, اتنا افضل اور اعلی مصطفیٰ کی شان ہے, اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے, اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے, جو ہوا شہدا نبی کا ہو گیا اس کا خدا, جو ہوا شہدا نبی کا ہو گیا اس کا خدا, میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا فرمان ہے, کتنا افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے, انہ کا نازل من اور جولن کا خطاب, انہ کا نازل من اور جولن کا خطاب, اس کو حاصل ہے جو بے شک, اس کو حاصل ہے جو بے شک حافظ قرآن ہے, اتنا افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے, وہ امام الانبیاء ہے سید الکونین ہے, وہ امام الانبیاء ہے سید الکونین ہے, عرش اعظم کا خصوصی, عرش اعظم کا خصوصی بس وہی مہمان ہے, کتنا افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے, سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے, سینکڑوں احسان اس نے اپنے بندوں پر کیے, امتِ ان کا بنایا, امتِ ان کا بنایا, یہ بڑا احسان ہے, کتنا افضل اور اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے, اس لیے اس ذات پر ہر دو جہاں قربان ہے, کشنے کی گلی ہو ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو, یاد محمد میرے دل میں بسی ہو, مسافر اے کا بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتے ہوئے تھے بکو بہرا چلی ہو, پھر روتے ہوئے تھے بکو بہرا چلی ہو. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. وہ کیسے جلے جو کے غلام نے مدنی ہو, وہ کیسے جلے جو کے غلام نے مدنی ہو. اللہ کی عبادت سے تو جنت بھی ملے گی, اللہ کی عبادت سے تو جنت بھی ملے گی. ایکاش مدینے میں مجھے ان کی جگہ ہو, مدینے میں ملے ان کی جگہ ہو. ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته, وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين, انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين, يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, دنیا میں سب سے زیادہ ضروری کتاب, دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند کتاب, دنیا میں خیر کی ضمانت رکھنے والی صرف واحد کتاب قرآن مجید ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے مظلوم کتاب بھی قرآن مجید ہے. حداقتیں اگر دیکھی جائے تو صرف قرآن میں, حقانیت اگر ڈھونڈی ہو تو صرف قرآن میں, دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت اگر ہے تو صرف قرآن میں, دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ قرآن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی تلخ حقیقت ہے اور ہم سب کے سامنے ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم ترین کتاب قرآن ہے. اور یہ ظلم اس پر کون کون کر رہا ہے؟ ظلم کرنے والے مسلمان بھی ہیں اور ظلم کرنے والے وہ بھی ہیں جو قرآن کو نہیں جانتے, ظلم کرنے والے وہ بھی ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں. ایک ظلم کرنے والا وہ ہے جو قرآن کا ماننے والا ہے اور پھر اسے ظلم کر رہا ہے, اور ایک ظلم کرنے والا وہ ہے جو قرآن کا دشمن ہے اور پھر اسے ظلم کر رہا ہے. بزرگ اور دوستو, قرآن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اور ہاتھ میں لے لیا اس کو ان انسانوں نے جن کو کہتے ہیں مسلمان. امانت یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی اور ہاتھوں میں لیا اس کو مسلمانوں نے. اب اگر مسلمان قرآن کے اس حق کو جانتے, پہچانتے, اس کو ادا کرتے تو یہ تمام دنیا کے انسانوں تک یہ دولت اور یہ امانت پہنچ جاتی. لیکن جن کے ہاتھوں میں یہ امانت ہے وہ خود اس پر ظلم کر رہے ہیں اپنا کہہ کر. قرآن ہمارے لیے ہے, ہم قرآن کے لیے ہیں, مگر جو قرآن چاہتا تھا وہ کرنے کو تیار نہیں. کتنے مسلمان ہیں کہ جو قرآن کے لفظوں کو پڑھنے کو تیار ہیں؟ بہت کم. کتنے مسلمان ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہوں؟ تو بہت کم. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ کم, بہت کم. بلکہ اس وقت صورتحال امت مسلمہ کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمان کھلم کھلا فخر کے ساتھ قرآن کے احکام کو رونتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے. وہ اس لیے خوشی محسوس نہیں کر رہا میں نے قرآن کے حکم کو روندا, بلکہ وہ اس لیے خوشی محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے تابع اگر میں رہوں گا تو میں بیکورڈ بن جاؤں گا, میں مجھے فارورڈ بننا ہے, میں پرانا ٹائپ کا بن جاؤں گا اور مجھے اس وقت چونکہ نئے ٹائپ کا بننا ہے, مجھے ماڈرن بننا ہے, الٹرا ماڈرن بننا ہے, اور اس کے لیے مجھے قرآن کے حکم کو چھوڑنا ہوگا. تو اندر سے لے کر کے باہر تک, اوپر سے لے کر نیچے تک, گھر سے لے کر کے بازار تک, مسجد, ہر جگہ لے قرآن کریم کی خلاف ورزی کرنی ہے اور مسلمان فخر محسوس کرنا ہے. حضور و دوستو, دنیا میں صرف ایک کتاب یہ اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ایک ایک مرحلے پر. قرآن بھیجا گیا تو اللہ نے کہا اس کو میں بھیج رہا ہوں, اور بار بار کہہ رہا میں بھیج رہا ہوں, انا انزلنا, ہم نازل کر رہے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ سمجھ اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے کہتے ہیں کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے, میں بھیج رہا ہوں اسے. جس کے ذریعے سے بھیجی گئی جبریل علیہ السلام, اس کا پورا تعارف کرایا گیا یہ کون ہے. ایسا نہ ہو تم شک میں پڑ جاؤ گے کہ ممکن ہے اس نے بیچ میں خردبرد کر دیا ہو, ممکن ہے اس نے کوئی ملاوٹ کر دی ہو, ممکن ہے بیچ میں کہیں بھول گیا ہو, ممکن ہے اس میں کمی زیادتی کر دی ہو, ممکن ہے راستے میں کسی نے حملہ آور ہو کر کے آیتیں چھین لی, دوسری نقلی آیتیں اس کے حوالے کر دی. قرآن نے کہا ایسا نہیں ہے, پہلے تعارف اس کا سنو کون ہے. کہا انہ لقول رسول کریم, یہ بڑا معزز ہے, مکرم ہے, محترم ہے, طاقتور بھی ہے, اونچا درجہ اس کا مقام بھی ہے, اور طاقتور اتنا ہے تو کوئی راستے میں چھین نہیں سکتا. شیطان کی پوری فوج اگر آئے گی آئے چھیننے کے لیے تو نہیں ہو سکے گا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. او ما کا, یہ سارا تعارف جبریل کا کرایا اور کرانے کے بعد پھر کہا گیا یہ قرآن تمہارے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. حضرت نبی علیہ السلام صاحب جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور کو اس بات کی فکر رہتی تھی ایسا نہ ہو یہ آیت سنا کر واپس چلے جائیں گے اور آیت کا کوئی حصہ میں بھول جاؤں گا, میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے, بعد میں مجھے کون بتائے گا. اس لیے جس وقت جبریل قرآن سناتے تھے تو نبی علیہ السلام صاحب تیزی کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. ابھی اس نے آیت پوری کی نہیں, یہاں سے میں اسٹارٹ کر دیا پڑھنا. کئی مرتبہ ایسا ہوا تو جبریل علیہ السلام آیت سنا رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, تو نبی علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے. وہی رک گئی اور وہی رکنے کے بعد پھر دوسری وہی شروع ہو گئی. آپ جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس کو محفوظ ہم کریں گے, اس کے الفاظ کو ہم محفوظ کر دیں گے, اس کے معنی ہم سمجھائیں گے, آپ جلدی مت پڑھیے. لا تحرک بھی لسانک, آپ کیوں اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانے لگتے ہیں؟ آپ کو وہم ہے کہ جبریل آئے سنا کر چلے جائیں گے, پوری سورت سنا دی چلے گئے, بعد میں اگر میں بھول گیا مجھے کون بتائے گا, یہ آپ کو وہم ہے, اس کو محفوظ کرا دینا ہمارا کام. لا تحری بھی لسان کا ان علینا جمع, ہمارا کام اس کو محفوظ کر دینا, ثم ان علینا بیان, پھر ہمارا کام ہے ہم آپ کو اس کو سمجھا بھی دیں گے اور جہاں اٹک جائیں گے وہاں واضح بھی کر دیں گے, گھبرانے کی بات نہیں. لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال اس کی فکر رہتی تھی, ایسا نہ ہو قرآن کا کوئی حصہ مجھ سے چھوٹ جائے, پھر یہی کرنے لگتے تھے احتیاط کی بنا پر, پھر آیت نازل ہو گئی. سورہ طہٰ سنائی جا رہی ہے, تقریباً آدھے پارے کے قریب حضرت جبریل سنا چکے ہیں, حضور کو فکر پڑ گیا کہ بہت زیادہ ہو گیا, ایسا نہ ہو مجھے بھول جائے, پھر شروع کر دیا پڑھنا, خود ہی ذہن پچھلی آیتوں کو بھی سوچ رہا ہے, ادھر سے کان ان کی اگلی آیتوں کو سن بھی رہے ہیں. تو حضرت جبریل نے پھر آیت بدل دی, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ, آپ کیوں جلدی کر رہے ہیں, وہی پوری سن لیجیے, اس کے بعد خود بخود آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا جائے گا. اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس ساری رودات کو قرآن میں بیان کیا تاکہ کسی انسان کو شک نہ ہو. اس وقت دشمنوں نے کہا کیا کہ رات کو یہ خود ہی قرآن گھڑتا ہے, صبح کو ہمیں سناتا ہے کہ صاحب یہ قرآن ہے. تو حضور فرماتے تھے بھائی میں تو لکھنا نہیں جانتا, میں پڑھنا نہیں جانتا, میں کیسے گھڑوں گا خود ہی, اور گھڑنے کے بعد تمہیں قرآن سناؤں گا. لیکن چونکہ بار بار وہ اعتراض کیا جاتا تھا اس لیے آیت نازل ہو گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ کر رہے ہیں یہ خود, وہ سن لیں, میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں, کن کن چیزوں کی, دنیا میں جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں ان کی بھی قسم کھا رہا ہوں, جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی ان کی بھی میں قسم کھاتا ہوں, اور اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد پھر میں یہ کہتا ہوں یہ میرا بھیجا ہوا قرآن. رہا تمہیں شک ہے کہ یہ شاید ملاوٹ کرتا ہوگا, اگر یہ ملاوٹ کرے گا بالفرض, اولا تو یہ امکان ہی نہیں, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ صاحب یہ ملاوٹ کرنے والا ہے, ایسا بالکل نہیں. لیکن اگر تمہارے کہنے کے مطابق ایسا کرنے لگے تو تم کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں خود اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا, ثم لقطعنا منہم بالوتین, پھر گردن کاٹوں گا. فما منکم من احد المهاجرین, تم اگر اس وقت رحم کھا کر کے بچانا چاہو گے بچا نہیں سکو گے, اگر اس نے ایسا کیا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, میں قسمیں کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کے جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اور ان تمام چیزوں کے جو تمہیں نظر نہیں آتی. انہ لقول رسول کریم, وما هو بقول شاعر, یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں, ولا بقول کاہن, جادوگروں کی خبریں نہیں ہیں. تنزیل رب العالمین, رب العالمین کی طرف اتر رہا ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر ایک بات بھی اپنی طرف سے گھڑے گا کہے گا خدا کی بھیجی ہوئی ہے, لاخذنا منہم بالیمین, یہاں سے ہم پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا منہم بالوتین, پھر شاہراہ کاٹ دیں گے. فما منکم من احد من المهاجرین, اس وقت اگر تم بچانا چاہو گے تو بچا نہیں سکو گے. اتنا زبردست بیان آ گیا کس چیز کے لیے, تم کیوں کہتے ہو یہ اپنی طرف سے گھڑتا ہے. وہاں کبھی کبھی آ کر کے وہ کہتے تھے جی ہم مان لیں گے آپ کا, تھوڑی سی سے چینج کر دیجئے, تھوڑا سا بدل دیجئے, اس کے بعد ہم فوراً مان لیں گے. آپ نے فلاں چیزیں حرام کر دی, فلاں چیزیں منع کر دی, وہ ہم سے حرام وہ نہیں چھوڑ سکتی ہے, بس آپ تھوڑا سا چینج کر دیجئے, تھوڑا بدل دیجئے, ہم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. عید بالقرآن من قبل بدل ہوں کلما یقوم احمد دل ہوں دل کا نفی کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے تو قرآن میں تبدیلی کروں گا, یہ تو اللہ کی طرف سے جو آئے گا وہی وہ سامنے آ, اس کے بغیر کچھ نہیں. کہنے والے یہ بھی کہتے تھے کہ جی آپ کا قرآن جھوٹا قرآن ہے اور آپ بھی جھوٹے ہیں, اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, اگر ہم یہ غلط کر رہے ہیں یہ جرم کر رہے ہیں تو خدا ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا. اب جب خدا نے ہم پر عذاب نہیں بھیجا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا قرآن غلط. اللہ تعالیٰ کہا اس کا جواب بھی بھیجا, کہا تم لوگ کہتے ہو قرآن غلط, قرآن لانے والا غلط, اور تم اپنے دعوے کے مطابق سمجھتے ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اگر یہ غلط ہوتا تو خدا کی طرف سے اس میں پتھر گرنے پتھراؤ ہو جاتا, تو سنو میں پتھراؤ کیوں نہیں کر رہا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں تم پر پتھراؤ کر سکتا ہوں اس وجہ سے کہ تم نے قرآن کی تکذیب کی, مگر میں پتھراؤ اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس وقت محمد کا دور شروع ہو چکا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان پر بھی پتھراؤ نہیں ہوگا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ, وہ کہتے تھے یا اللہ یہ تیرا قرآن بھی جھوٹا بنا تھا, یہ نبی بھی جھوٹا ہے, اللہ کو مخاطب بنا تھا, اللہم یا اللہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں, إِنْ كَانَ هَذَا الْحَقَّ, اگر یہ سچا ہے اتنا بھی عذاب میرے سما آسمان کے اندر عذاب بھیجیے. جواب میں اللہ تعالیٰ سامنے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, ہم عذاب نہیں بھیج سکتے کیونکہ آپ موجود ہیں, آپ کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے. غرض ہے کہ اس طرح سے قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے اس لیے دنیا میں کتاب ہدایت ایک ہی ہے وہ ہے قرآن, دنیا میں کتاب حق صرف ایک ہی ہے وہ ہے قرآن, دنیا میں سب سے زیادہ لازم دنیا کی قوموں کے لیے انسانوں کے لیے جو کتاب ہے وہ ہے قرآن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم پر ظلم ہو رہا ہے دنیا کے تمام انسانوں کی طرف سے, اس میں مسلمان بھی. جتنے شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن پڑھا جانا چاہیے امت کا ایک فیصد بھی اتنے شوق اور جذبے کے ساتھ پڑھنے کو تیار نہیں. کیا یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی اپنے بیٹے کو دنیا کے تیسرے پار بھی پساتے ہیں, سمندر پار پہنچانے کے لیے تیار ہے مروجہ علم پڑھنے کے لیے, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں کہ اپنے اس بچے کو محلے کی مسجد میں سادہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے, اس کے لیے تیار نہیں. اس کو سمجھتا ہے وہ کہ اس سے اس کا مستقبل بنے گا, اور اس سے سمجھتا ہے اس کو کیا ملے گا. اس یہ اگر امت کا ایک فیصد آدمی بھی ایسا کر رہا ہو تب بھی شاید ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ شان و رحم کھا جائیں, لیکن جو امت کا زیادہ تر طبقہ ایسا ہی کر رہا ہو تو پھر قرآن پر ظلم نہیں تو اور کیا. قرآن نے کہا تھا یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ایمان والوں کا دل لرزنے لگتا ہے, اس کے پڑھتے پڑھتے ایمان والوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. لیکن اس وقت امت مسلمہ خالی ہو چکی ہے, اس کو گانے سننے میں تو لطف آئے گا, اس کو سننے میں لطف آتا ہی نہیں. کیوں نہیں لطف آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذائقہ بدل چکا ہے, اس کا ذائقہ بگڑ چکا ہے. وہ تو تب جیسے گانے کا شوقین گانا سنتا ہے, ساری راہ سننے کے لیے وہ بیٹھا رہتا ہے, نیند کا جھونکا بھی اس کو نہیں آتا ہے, اس کا 100% حصہ بھی کہیں قرآن سننے کے لیے اس کا دل تڑپتا نہیں ہے. حالانکہ یہ ایمان والا ہے, اتنا مزمحل ہو گیا ایمانی حالت, اتنا کمزور ہو گیا قرآن کے ساتھ کا تعلق. قرآن نے تو کہا تھا, کیا کہا تھا, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, ہم کو لطف ہی نہیں آئے گا. کیوں نہیں لطف آئے گا؟ اس کے ذائقہ بدل چکا ہے. بزرگوں جب بیمار کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو ذائقے والی چیز اس کو بے مزہ لگنے لگتی ہے. بخار والا آدمی کہتے ہیں, بخار والا آدمی کہتا ہے مجھے کھانے کے لیے اشتہا ہی نہیں, مولا ہی سننا. اس کا معنی کیا؟ اس کے معنی ہے کہ تم صحیح حالت پر ہو نہیں. تو ٹھیک وہی ہے مزاج, امت مسلمہ کے مزاج کیونکہ بگڑ چکا ہے اس لیے اب اس کو قرآن میں ذائقہ ہی نہیں آ رہا ہے. قرآن نے کہا تھا کیا کہ قرآن والے اتنے شوق و ذوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یا تو آیات اللہ آنا لیل و آنا نہر, دلوں میں بھی اور راتوں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا, ابن مسعود ذرا مجھے قرآن سناؤ. حضور نے عبداللہ بن مسعود نے کہا, یا رسول آپ کو کیا قرآن سناؤں گا, آپ کو تو قرآن نازل ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں بھی سنوں تم سے. عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا, یا رسول اللہ اللہ کا نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساتھ فرمایا نہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے قرآن سنو. عبداللہ بن مسعود نے کہا, یا رسول میرا نام لے کر اللہ نے کہا؟ ہاں تمہارا نام لے کر کہا. تم کو رونا آ گیا. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا عبید سناؤ قرآن. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے, میں کیا سناؤں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم فرمایا عبید سے قرآن سنو. کہا میرا نام اللہ نے لیا؟ کہا تمہارا نام لیا ہے. تو عبید بن کعب نے پڑھنا شروع کیا, چار پارے سوا چار پارے پڑھے, اور اس کے بعد جب آیت آ گئی, آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے اعمال کا گواہ تمہارا نبی ہوگا, کیا صورت حال ہوگی جب ہر امت سے ہم کو کھینچ کھینچ کر لائیں گے اور نبیوں سے کہیں گے ان امتوں کے بارے میں بتائیے آپ لوگوں نے کیا کیا کام کیا, انہوں نے آپ کی کیا کیا مخالفتیں کی ہیں, اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو جو ہی نبی علیہ السلام یہ آیت سنی تو حضور رونے لگ گئے کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن مسلمان لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کانوں میں سے پوچھیں گے محمد تم نے قرآن پہنچایا تھا؟ میں عرض کروں گا پہنچایا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے سنیے آپ کے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے, جب میری امت کا حال برا میرے سامنے آئے گا میں کیا کروں گا؟ تو رونے لگ گئے. آئے تھی فقی فی اذا جینا من کل امت میں شہید اور جینا بے کا اللہ علیہ شہیدہ. غرض قرآن پڑھ کر کے جو لطف آتا تھا اس سے ہم محروم ہو گئے, قرآن سن کر جو لطف آتا تھا اس سے ہم محروم ہو گئے, گانا سننے میں مزہ آئے گا, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے جو لطف آنا چاہے تو نہیں, ناول پڑھتے ہوئے ساری رات آدمی گزار دے گا. حتیٰ کہ ایک صاحب ملے کہنے لگا, بس صاحب جو ہی رمضان کا زمانہ آتا ہے میں موٹی سی ناول لاتا ہوں وہاں یونیورسٹی کی لائبریری سے اور میں اسی سے دن گزارتا رہتا ہوں, کیونکہ کھانا پینا تو مشکل ہے, اب کیا کیا جائے, گھر والوں کو کہنا بھی مشکل ہے مجھے کھانا دے دو, اس لیے میں سارا وقت گزارتا ہوں بڑی والی ناول لاتا ہوں, اور جب کبھی ہڑتال ہوئی تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ آج جن کے لیے مسالہ نہیں ہے. انا للہ وانا راجعون, یہ مسلمان کہہ رہا ہے, یہ رویہ ہے. قرآن نے جو جو حکم دیے تھے مسلمان بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ایک ایک حکم کو رونتا ہے, قرآن نے کہا تھا اکڑ کر مت چلو, ہمارا نوجوان اکڑنا اپنی جوانی سمجھتا ہے. قرآن نے کہا تھا فضول خرچی سے بچو, اور ہمارے مسلمان بھائی پانی کے طرح سوچ یاد آتے ہیں خرافات پر. قرآن نے کہا تھا بدکاری کے نزدیک بھی مت جاؤ, اور اس وقت امت مسلمہ بدکاری کی طرف دوڑ رہی ہے. قرآن نے کہا تھا اللہ تمہیں منع کر رہا ہے فحشکاری مت کرو, اور اس وقت مسلمان لڑکا ان انگریزوں کی نکالی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے جن انگریزوں کا کام ہی بدکاری ہے, بدکاری کرنا, کرانا, پھیلانا اور اس کو فیشن بنا کر کے دنیا میں لانا. قرآن نے کہا تھا عورتوں سے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى, وہ زمانے جاہلیت کی بکر عورتوں جیسا بناؤ سنگار مت کرو. لیکن اس وقت ہماری بیٹی بڑی فخر کے ساتھ نئے سے نئے فیشن اپنانا چاہتی ہے, اور گھر والے بھی ساتھ دیتے ہیں, خاص طور پر عورتیں ساتھ دیتی ہیں, وہ نئے سے نئے کپڑے ان کو پہنائیں گی. کیوں پہنائیں گی؟ تاکہ ہماری بیٹی جو ہے وہ گڑیا بنے, چاہے بعد میں یہ کسی کے حوث کا شکار ہو جائے, چاہے اس کی اس میں دریاں ہوتی رہیں اور چاہے تباہ ہو جائے, مگر ہمارا کس قدر بے غیرتی کا عالم آ گیا کہ باپ فخر محسوس کرتا ہے میری بیٹی نے آج ڈانس دیا. تو قرآن میں جن چیزوں کو منع کیا تھا ہم نے کہا ہمیں نہیں, ہم مسلمان ہیں, قرآن ہمارا ہے, مگر ہم اس طرح چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قرآن پر ظلم نہیں تو اور کیا. قرآن نے کہا تھا جب تم تولو برابر تولو, ایسا نہیں کرنا کہ لیتے وقت برابر لے لو دیتے وقت کم کرو. لیکن بڑے فخر کے ساتھ ہمارا دکاندار گاہک کی ناواقع کا فائدہ اٹھا کر اس کو دھوکہ دے جاتا ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کیا کر دیا. بڑے فخر کے ساتھ دکاندار جو ہے وہ کپڑا ناپتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کتنے گرا کم کر دیے. بڑے فخر کے ساتھ مچھلیاں بیچنے والی مچھلیاں بیچتی ہے, اور ترازو کے نیچے وہ پتھر لگا کر کے رکھتی ہے, اور اگلا والا سمجھتا ہے مجھے 2 کلو مل گئی, حالانکہ وہ 2 کلو ہوتی ہی نہیں. بڑے فخر کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے صاحب ہڑتال ہے, حالات خراب ہیں, ڈیوٹی پر جا نہیں سکتے, پھر بھی جائیں گے. وہ 12 بجے دفتر پہنچے گا, 2 بجے رخصت ہو جائے گا اور تنخواہ لے گا پوری. قرآن نے کہا تو ویل للمطففین, بربادی ہے تصفیف کرنے والوں کے لیے, کام کریں گے کم, تنخواہ لیں گے پوری, فور کر دیں گے کم, لیں گے پورا پورا. مسلمان کہتا نہیں صاحب آج حالات نہیں ہیں, حالات نہیں ہیں کام کرنے کے لیے, پھر کہو تنخواہ کے لیے بھی حالات نہیں ہیں. لیکن مسلمان احساس ہی ختم ہو. قرآن نے کہا تھا جب بھی کہو اچھی بات کہو, اور اس وقت مسلمان کو گر سکھاتا ہے تکڑم کرنے کے. عدالتوں میں جا کر کے دیکھیے مسلمان جج, مسلمان وکیل, مسلمان کلائن, مسلمان مقابلے میں سارا جھوٹ کا وہ اس کو جھوٹ کے کہتا اس کا یوں فوٹو شیئر کر کے لاؤ, تم گواہی یوں دے دو, اس کے بعد پھر کیس تمہارے حق میں ہو جائے گا. کہتے ایسا نہ بیان بدلاؤ بس, پھر تم آتا صاحب. وہ کہتا جی ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ کیسے کیسے کرنا ہے. وہ سارا جھوٹ اس کو سکھائے گا, اور جھوٹ سکھانے کے بعد پھر وہ بیان بدلے گا تاکہ کیس میرے ہاتھ میں ہو جائے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا انصاف خریدا جائے گا, یہ وہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا مسلمان کو جھوٹ سکھائے گا, وہی ہو رہا ہے. قرآن نے کہا تھا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, عورتیں خوب شوق سے زیب و زینت کریں مگر اپنے شوہر کے لیے. ہاں یہ مسورات کا مزاج کیا ہوگا, گھروں میں رہیں گی تو میلی کچیلی گندی سندی, اور جسے باہر نکلنا ہوگا تو بناؤ سنگھا, اور نئے سے نئے فیشن, نئے سے نئے سوٹ پہن کر کے, چاہے تعزیت کرنے کیوں نہ جانا ہو مگر فیشن کر کے جانا ہے. کس کو دکھانا ہے یہ فیشن؟ اجنبی مردوں کو. تو قرآن نے کہا تھا شوہر کے لیے کرو اور باہر والوں کے لیے نہ کرو. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, تم زیب و زینت نہیں کرنا مگر اپنے شوہروں کے لیے, تاکہ تمہارا شوہر تمہارے زیب و زینت سے ظاہری طور پر تمہاری طرف متاثر رہے اور وہ غلط جگہوں پر نہ جائے. تو اس نے الٹا کر دیا, مجھے بدن سجانا ہے تو اجنبیوں کے لیے, شوہر کے لیے بدن نہیں سجانا. قرآن نے کہا تھا ان جیسے نہیں بن جانا. کن جیسے؟ جو گمراہ ہو گئے. اس وقت مسلمان ان جیسا بننے میں فخر محسوس کرتا ہے. قرآن نے کہا تھا وہ قومیں جن پر میرا غضب آ گیا جو گمراہ ہو گئی. سکھایا تھا جب تم مانگو گے یا اللہ ہم کو گمراہوں کے راستے پر سے بچانا, جن پر غضب تیرا نازل ہو ان کے راستے تمہیں بچانا, یہ یہود و نصارہ. اور اس وقت مسلمان فخر محسوس کرتا ہے یہود و نصارہ کی تہذیب اپنانے میں, ان کا کلچر اپنانے میں, اور سمجھتا ہے اس کا نام ترقی ہے. اللہ مولا العظیم, تو اب یہ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ اپنے سے قرآن پر. غرض یہ کہ ایک طرف سے قرآن دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت, دوسری طرح سے مسلمانوں کا اپنے اس قرآن کے بارے میں رویہ یہ ہے, اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی قیمتی چیز کی توہین کرنے لگتی ہے تو دوسروں کو بھی موقع آتا ہے پھر کہنے کا اس کو مٹا ہی دو. چنانچہ اب اس وقت دنیا میں باقاعدہ مہمیں چل رہی ہیں, کہیں کہا جاتا ہے مسلمانوں کو 1/3 قرآن بھول جانا ہوگا تب وہ مسلمان ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں,
کبھی ایک آیتوں کی لسٹ پیش کر کے کہتے ہیں ان آیتوں کو قرآن سے نکال دو تب ہم آپ کو رہنے دیں گے. باقاعدہ آپ یہ نقلی قرآن لا کر کے دیا گیا کہ صاحب اس قرآن کو تو ختم کر دیجیے, اگر آپ کو قرآن ماننا ہی ہے تو اس قرآن کو لے لو. وہ قومیں بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نہ اس قرآن کو ختم ہی کرنا ہے, تو ان کی طرف سے ظلم ہونا ہی ہے. ان کے خلاف تو مسلمان احتجاج کرنے کو کھڑے ہو جائیں گے, لیکن خود جو کر رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ اس کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, اور وہ جب سنایا جاتا ہے تو کروا لگتا ہے. ہم کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ بزرگ اور دوستو, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے جلال کے آخری نقطے پر کھڑی ہے. اور یہ نقطے پر کیسے کھڑی ہے؟ ایک طرف سے دنیا کی قومیں انتہائی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف دوڑ رہی ہیں, ایک طرف سے جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چلتا ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ دہشت گردی ہے, یہ تباہی ہے, یہ قتل و غارت گری سکھاتا ہے, دوسری طرف سے جہاں یہ پروپیگنڈے سب سے زیادہ ہیں وہیں سب سے زیادہ اسلام کی طرف نئی نسلیں دوڑ رہی ہیں. یہ ہے وہ پریشانی کا عالم دنیا کی قوموں کے لیے. تاکہ باقاعدہ دنیا, حالانکہ دین کا کام کرنے والے جو ہیں وہ اپنے کام کو چھپا کر کے رکھتے ہیں, اس کا اعلان نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہی ادارے, انہی کے ادارے رپورٹیں شائع کر رہے ہیں فلاں ملک میں اتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا, فلاں ملک میں اسلام قبول کرنے کی رفتار اس طرح سے بڑھ رہی ہے, فلاں ملک میں جو ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں نے اس طرح سے اسلام قبول کیا. تو جس طرح سے تیزی کے ساتھ وہاں اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں, اسی کے مطابق جہاں تیزی کے ساتھ اسلام سے دور ہوتے جا رہا ہے. یہ ہے وہ پریشان کن صورتحال. جب یہ صورتحال آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سانو ڈر لگتا ہے کہ صحیح اللہ تعالیٰ سانو کا وہ وعدہ تو نہیں پورا ہو رہا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, تم اگر میرے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو, فسوف یأتی اللہ بقوم, میں طاقت رکھتا ہوں, میں نئی قوم لاؤں گا. بقوم, وہ نئی قوم لانے کا مطلب یہ نہیں ماں کے پیٹوں سے نئے بچے پیدا ہو جائیں گے, نہیں, نئی قوم لانے کے معنی یہ ہے دوسری وہ قومیں جو قومیں اسلام سے باہر ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائیں گی. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ, تمہیں کہنے کے حد تک اللہ سے تعلق ہے مگر عملی زندگی میں نہیں ہے, تم کہنے کے حد تک نبی سے تعلق کا اظہار کرتے ہو مگر عملی زندگی میں نہیں ہے, وہ حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کر رہا ہو. یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزت علی الکافرین, تم جب اپنوں سے لڑتے ہو تو بڑے شیر بن جاتے ہو, اور جب کبھی حقیقی دشمن سامنے آئے گا تو چھپ جاؤ گے, وہ اس کے الٹا ہوں گے. اور اس کے بعد پھر وہ اللہ اس کے دین کے لیے ہر قسم کا مجاہدہ کرنے کو تیار ہوں گے, ہر قسم کی محنت اور کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اور لوگ ان کو تانا دیں گے تو وہ گھبرانے والے نہیں ہوں گے. آج مسلمان نوجوان جو ہی ذرا سا دین کی طرف چلنے لگتا ہے, کسی نے ذرا ٹیڑھی نظروں سے دیکھا فوراً شرما جاتا ہے. کبھی گھر والے کہتے ہیں, ابھی پرسوں یہ صاحب آئے, کہنے لگا جی بس عجیب بات ہو گئی, میرا ایک بیٹا تھا اس کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا, 5 سال سے میں رشتہ ڈھونڈ رہا تھا, بس قصور اس کا کیا تھا, خرابی یہ تھی کہ اس نے آنکھوں سے ریش خطانت ہوں گی, اس لیے لوگ رشتہ دینے کو تیار نہیں, اور دوسرے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا اس لیے رشتہ ہی نہیں بن رہا تھا, اور تیسرے وہ قرآن پڑھنے کے لیے کہیں جا رہا تھا رشتہ ہی نہیں بن رہا تھا. اس پریشانی میں 5 یا 6 سال بتا رہا تھا, پھر کسی صاحب نے کوئی دعا بتائی یا کیا تو رشتہ ہو گیا, اب وہ مبارکباد دینے کے لیے آیا تھا, مسا مسا میرے بچے کو رشتہ مل گیا. جرم اس کے تھے 3. کیا جرم تھے اس کے؟ ایک وہ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اس نے, اور دوسرے اسے داڑھی رکھ لی تھی, اور تیسرے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. جب امت مسلمہ کا عالم یہ ہونے لگے کہ دین کی چیزوں کی بنیاد پر مسلمان کو تحقیر ہونے لگے اور بے دینی کی بنیاد پر مسلمان کی عظمت ہونے لگے, تو الامر الحفیظ, پھر اللہ تعالیٰ کاموں کا غضب جلال میں نہیں آئے گا تو اور کیا ہو. اس لیے قرآن نے کہا, وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم پھر رہے ہو, اگر تم ہٹ رہے ہو, اگر اس قرآن کو ایک طرف چھوڑ رہے ہو, یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, ہم تم کو بدل دیں گے, نئی قوم لائیں گے, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اور اتنے مثالی ہوں گے وہ, تم سوچتے رہ جاؤ یہ کہتے اور ہم کیا تھے. بزرگ اور دوستو, اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد, خصوصاً نوجوان کو اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج کا نوجوان انتہائی خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے. ایک طرف سے اس کو فیشن کی طرف دھکیلنے کی مہم چل رہی ہے, اور فیشن کو پرکشش بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے, اتنا پرکشش اس کے دل میں بھی جذبات ابھرتے ہیں, میں بھی ایسا ہی بنوں گا, لباس کے اعتبار سے, بہن فین کے اعتبار سے, حتیٰ کہ اب یہ مہم یہاں چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ تصور ختم ہو جانا چاہیے نکاح کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے جیسے آپ کو پرسوں پیاس لگ گئی تھی, جہاں ملے پانی وہاں پیو, آج پیاس لگ جائے گی جہاں پانی ملے وہاں پیو, کب کو پیاس لگ جائے گی جہاں پانی ملے وہاں پیو, بس ٹھیک. اس طرح سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, جب آپ کو پیاس لگے گی ملو آپس میں, اپنی ضرورت پوری کرو, یہ مہم یہاں شروع ہو گئی. اللہ معاون الحفیظ, خدا نخواستہ صورت حال وہ نہ ہو جائے جو یورپ میں ہے, یورپ میں اب ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی بیٹی نہیں ملتی ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ میرے جسم کو نکاح سے پہلے کسی نے ٹچ نہیں کیا. اسی دور اسی مہم کی طرف یہاں چل رہا ہے. اس میں والدین بھی کسی نہ کسی درجے میں مجرم ہیں, یہاں کے سکون کے ادارے بھی اسی میں ہیں. فخر کے ساتھ ڈانس کروا رہے ہیں, فخر کے ساتھ لڑکیوں کا لڑکوں کا لباس پہنوا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ترقی ہے, حالانکہ اس میں ترقی نہیں. غور کرنا چاہیے, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے, اب اگر ہماری گھر کی مستورات ہماری گھر کی چھوٹی معصوم بچی کو پینٹ پہنا رہی ہے, یہ لعنت کس پر آئے گی؟ اس میں چھوٹی معصوم بچی پر تو نہیں آ سکتی, کیوں تو وہ تو معصوم ہے. اور اگر یہ بات کڑوی لگ رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے, ہاں بیمار کبھی کبھی کڑوی دوائی کو پینے کو تیار نہیں ہوتا مگر دوائی وہی ہوتی. بزرگ اور دوستو, جو قومیں اسلام قبول کر رہی ہیں ان میں جو مستورات ہیں اتنے شوق کے ساتھ وہ اسلامی لباس پہنتی ہیں اور کہتے ہیں ہم آج کے بعد محفوظ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, ورنہ ہم کو پہلے زندگی گزارنی تھی, مجھے فکر کرنی پڑتی تھی آج میں کون سا لباس پہنوں گے ورنہ مجھے لوگ پسند نہیں کریں گے, اور میں آفس میں جاؤں گے وہاں کہیں گے آج تم اچھی نہیں لگ رہی ہو. اسے روزانہ اس کو نیا لباس, روزانہ اس کو نئے نئے میک اپ کر کے پہنچنا ہوتا تھا, اور اب جب اس نے اسلامی لباس پہنا تو اس کی سوچ ہی بدل گئی, کیسا میں اپنا جسم ان کے لیے نہیں, جو میرا جسم ان کے لیے نہیں, یہ مجھے دیکھے یا نہ دیکھے, بلکہ وہ یہ چاہتی مجھے کوئی بھی نہ دیکھے. اسلام یہی سکھاتا تھا اور انہیں محسوس کر لیا اسے. یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو نے دنیا کے سارے فیشن پار کر دیے ہوتے ہیں اور اب وہ واپس آ کر کے اس اسلام کے نظام رحمت کو جب دیکھتی ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہی حال دنیا کی قوموں کا ہے. تو بزرگ اور دوستو, قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کرنا ضروری ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, بلا شبہ وہ والد ظالم ہے جو اپنے بچے کو مروجہ تعلیم بہتر سے بہتر اور معیاری سے معیاری دینے کے لیے فکر مند ہے مگر کبھی فکر نہیں کر رہا ہے میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ گیا یا نہیں, یہ قرآن ہے کس کے لیے. پھر جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا, اللہ اکبر, اسلام نے تو قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے ضابطے بھی مقرر کر دیے تھے جو دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی, کہ صاحب ہم تم دنیا میں جہاں بھی قرآن پڑھو گے تمہارا لہجہ وہی ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اللہ اکبر, یہودی تڑپتا ہے مجھے وہ تورات کہیں مل جائے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی, کہیں نہیں ہے دنیا میں. عیسائی تڑپتا ہے وہ انجیل کہیں دنیا میں مل جائے جو موسیٰ عیسائی علیہ السلام پر نازل, کہیں نہیں ہے وہ. اور ابھی 250 سال پہلے جب ایک نئی انجیل دریافت ہو گئی تھی ساری عیسائی دنیا میں شور مچ گیا تھا, اب انجیل برنباس نکل گئی. پھر ان کو کیونکہ اس انجیل برنباس نے آج کی ساری عیسائیت کی بنیادیں ہلا دی, کیونکہ انجیل برنباس میں صاف صاف لکھا تھا نبی علیہ السلام کا تذکرہ, انہوں نے چھپاؤ اس کو کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا ہوا ہے, ان کے بارے میں بشارت ہیں. ساری عیسائی دنیا نے کہا نہیں صاحب یہ نقلی انجیل ہے, تو جو نقلی انجیلیں تھیں ان نقلی انجیلوں کو انہیں اصلی بنا دیا, کیونکہ اگر اصلی انجیل کو مان لیں گے تو ماننے کے بعد پھر ان کے لیے مشکل یہ ہو جائے گی. اس نقلی انجیل یعنی انجیل برنباس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرو. تو دنیا کی قومیں تڑپتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے جو قرآن بھیجا تھا وہ جو کہتے ہوئے محفوظ ہے, اپنے الفاظ کے ساتھ, اپنے لہجوں کے ساتھ, اپنی آوازوں کے ساتھ, اپنے معنی کے ساتھ. اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیں, چاہے وہ کڑوا لگے چاہے میٹھا لگے. اللہ اکبر, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرمائیں. انس بن مالک بیان کرتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں ہم میں سے کسی شخص نے کوئی سوال حضور سے کیا تھا, وہ کچھ ناگوار ہوا, کچھ نامناسب سا سوال تھا, تو اللہ تعالیٰ سے ہم آیت بھیج دی, ایسی بات کیوں پوچھتے ہو جو اگر ظاہر کر دی جائے گا تو ان کو برا لگے گا, ہرگز ایسے سوالات مت کیا کرو. تو تمام صحابہ ڈر گئے, اب سوال نہیں کر پاتے, ہمت نہیں کر پاتے تھے پوچھنے کی. اب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, خاموش بیٹھتے تھے, اگر حضور نے خود ہی کوئی بات ارشاد فرمائی بہت اچھا, اور اگر آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی تو ہم خاموش بیٹھے رہتے تھے. اب ہم سوچتے تھے کاش کہیں گاؤں سے کوئی گاؤں والا آتا جو ذرا عقل مند ہوتا, وہ اچھے سوال کرتا, وہ سوال کرتا حضور جواب دیتے ہم بھی سنتے. چنانچہ وہ کہتے ہیں ایک شخص پہنچا, اسے دروازے پر آ کر اونٹ اتر گیا اور وہاں سے کہتا ہے افیق محمد, آپ لوگوں میں محمد موجود ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں ہاں, وہ سفید اور سرخ آدمی جو ہے یہی محمد ہے, ذالک رجل ابیض, وہ سرخ اور سفید انسان وہی محمد ہیں. وہ آیا نزدیک اور نزدیک آ کر کے کہا یا ابن عبد المطلب, اور عبد المطلب کے صاحبزادے, میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں مگر سخت سوال ہوں گے, انی سائلک و مسدد علیک, میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں سخت سوال ہوں گے. فرمایا کوئی بات نہیں, پوچھو. سل اما بدا علیک, جو تمہارا جی چاہے وہ پوچھو. اب وہ کہتا ہے میں دور دراز کے فلاں علاقے سے آیا ہوں, ہمارے پاس ایک آدمی آپ کا پہنچا تھا, اس نے کہا آپ کے بارے میں آپ خدا کے نبی ہیں. اس شخص نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ حضور نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا, وہ میں نے بھیجا تھا. اس کے بعد پھر اس نے کہا اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا یہ بتائیے آسمان کس نے بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے بنایا. اچھا یہ بتائیے زمین کس نے بنائی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ نے بنائی. اچھا یہ بتائیے پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ نے. کہہ رہا ہے جس اللہ نے آسمان اور زمین اور پہاڑ بنایا اسی اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اسی اللہ نے مجھے نبی بنایا. کہا لگا تب ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا وہ جو ہمارے پاس آدمی آیا تھا اس نے کہا ہم کو نماز پڑھنی ہے پانچ نمازیں. اس آدمی نے ٹھیک کہا ہے غلط؟ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا. یہ کہتا ہے یہ جو آپ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ ہمارا کا بھی حاضر کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہا نعم. حضور نے فرمایا بالکل. اس کے بعد کہا اس نے وہ جو ہمارے پاس آپ کا آدمی آیا تھا اس نے ہم کو کہا کہ ہم کو زکات دینی ہے اس نے اپنی صحیح کہا ہے غلط؟ حضور نے فرمایا اس نے صحیح کہا. تو کیا آپ اپنی طرف سے حکم دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اس نے کہا وہ جو ہمارے پاس آدمی آیا تھا اس نے کہا ہم کو سال بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں اس نے سچ کہا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس نے سچ کہا. اس نے کہا یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا وہ جو ہمارے پاس آدمی آیا تھا اس نے ہم سے یہ کہا تھا ہم کو حج کرنا ہے اگر وہاں جانے کے مالی وسائل ہوں. صحیح کہا اس نے؟ حضور نے فرمایا صحیح کہا. تو ہم کو حج ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں حج ہے. یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے. اس نے کہا بہت اچھا اتنی باتیں اس نے مجھے بتائی تھی اتنی باتوں میں نے آپ کی تصدیق کر دی آپ نے ٹھیک کہا میں نے مان لیا. میں آپ سے واضح کرتا ہوں میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اور اسی کہہ کر السلام علیکم یہ کہہ کر کے روانہ ہو گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں ہے قد افلح اور ایک حدیث میں ہے ان صدق ثم فقد دخل الجنہ یہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہوگا اگر اس وعدے پر قائم رہا. جب مسلمان قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی وہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد یہ مسلمان جب اس کتاب پر اس وعدے پر قائم نہیں رہتا ہے تو انجام دیکھنا چاہیے کیا ہوگا. اس لیے قرآن کریم میں کہا ہے اللہ تعالیٰ شانہ فرمائے قیامت کے دن یہ نبی آئے گا اور نبی آ کر کہے گا یا اللہ یہ ہے وہ مسلمان یہ ہے وہ مسلمان جنہوں نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہے گا اے میرے رب اس میری قرآن نے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بزرگوں سوچنے کی بات ہے صبح سویرے بیٹا اور بیٹے اور باپ میں اس شہر میں لڑائی ہو گئی. کیا رات بھر بیٹا کیسے دے سن رہا تھا صبح جو ہی اٹھا فوراً اسے کیسٹ لگائی. وہ باپ بےچارا سیدھا سادہ وہ مسجد سے گیا تھا ابھی نماز اور شریف پڑھ کر کے اس نے کہا ہے ذرا اس وقت چھٹی دے دو. تو بیٹا اٹھا کہنے لگے پریم چھوٹے لڑائی ہو گئی. سر لڑائی ہونے کے بعد کب ٹوٹے اور کب ٹوٹے کے بعد وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ لگے صاحب بیٹا غلط ہے یا باپ غلط ہے کس کو بتائیں گا ابھی کتنا غلط ہے. کہاں تو مسلمان گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ابھرتی تھی ہر گھر میں. اللہ اکبر ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ پہنچا تو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلا جدھر سے میں گزرتا تھا گھر سے آواز آتی تھی عورتوں کی تلاوت قرآن کی آواز بھی آتی تھی مردوں کی تلاوت قرآن کی آواز بھی آتی تھی. اور اس وقت گھروں سے آواز کس کی آ رہی ہے گانوں کی ناچوں کی. اور مسلمان سمجھتا ہے یہ فخر کی چیز ہے احساس پیدا کرنے کی بات ہے. اور اگر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ہم پلٹ جائیں گے حالات ٹھیک. اور اگر احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو بزرگوں دوستو بہت برا مستقبل آ رہا ہے بہت برا مستقبل. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹے اپنے والدین کو کہیں انفٹ کریں گے جیسے یورپ میں انہوں نے بوڑھوں کے لیے الگ گھر بنایا کہتا ہے یہ خام کا ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یہ پرانی ٹائپ کی باتیں سناتے ہیں. لڑکیاں والدین کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گی بالغ ہوتے ہی لڑکیاں گھر سے باہر نکل جائیں گے ہاتھ نہیں آئیں گے سر جیسے اس وقت یورپ میں ہو رہا ہے. اور یہ دو بوڑھے ماں میاں بیوی گھروں میں رہیں گے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دولت ان کے پاس ہو سکتی ہوگی جیسے یہاں ایک صاحب ہیں کہنے لگا جی کیا بتاؤں بس میری زندگی بھی عجیب ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر ایک بیٹا پڑھ پڑھا کر کے بہت بڑے اچھی ملازمت کر رہا ہے مگر فلاں جگہ فلاں ملک میں ہے. دوسرا بیٹا بہت اچھی حالت میں وہ فلاں ملک میں ہے. ہم دو میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں وہاں سے ہم کو فون کرتے ہیں اچھی ڈائٹ کھانا مرغے کھایا کرو ہم کو کوئی کھلانے والا ہی نہیں ہے. رات کو اگر پانی پینا ہوتا ہے تو بڑھیا کہتی ہے تم خود لاؤ میں کہتا ہوں بڑھیا کہ تو خود لا ہم کو پانی پلانے والا بھی نہیں. اللہ تو بزرگ اور دوستو قرآن کی طرف پلٹنا ضروری ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھاؤ اور جن اولادوں نے قرآن کریم پڑھا ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو معلوم کریں کیا کیا لکھا ہے. ایک نوجوان کو کتنی پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے. نوجوان کی زندگی اس وقت اپنی تاریخ بنا رہی ہے. آپ مستقبل میں اپنی ان غلطیوں پر روئیں گے جو اس وقت غلطیاں کر رہے ہیں. مستقبل میں جب حدیث میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جن چند باتوں کا سوال ہوگا اس میں ایک سوال یہ ہوگا جوانی کیسے گزاری تو وہ نوجوان لڑکا جو برائیوں میں پھنس گیا, جو فوجداری کر رہا ہے, جو غلط تعلقات قائم کر رہا ہے, جو عشق بازیوں میں پھنسا ہوا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے اس میں, جو رات رات بھر فون اجنبی عورتوں کو کر رہے ہیں اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں, اگر مستقبل میں سنبھل گئے تو یہ ایام آپ کو تڑپائیں گے میں نے کیا 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 ہے, اور اگر نہیں سنبھلے تب بھی تباہی ہوگی کیونکہ جوانی آپ کی بگڑ جائے گی. تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں, چاروں طرف سے جال ایسا آ رہا ہے کہ ایک نوجوان کی جوانی نہیں بچ پائے گی اگر وہ اپنی فکر نہیں کرے گا. بالکل صورت حال یہ ہے جیسے نرسنگ میں جانا ضروری ہے اور اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے, ٹھیک اسی طرح سے آج کی سوسائٹی میں زندگی گزارنا مشکل, چاروں طرف سے گندگیاں ہیں, ٹی وی, فوجداری, بے پردگی. ابھی نوجوان لڑکا کہتا ہے جی کیا کریں, باہر نکلیں گے تو ادھر سے بھی تو ادھر سے بھی, گاڑی میں چڑھیں گے تو گانے سننے ہیں, اب ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو میں نے عرض کیا اگر صورت حال یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس وقت اپنی آنکھوں کو بچانا مشکل, اپنے دل کے خیالات کو کنٹرول کرنا مشکل, لیکن یہی ہمارا امتحان ہے. اور سوچنا یہ چاہیے اگر میں چند لمحے اس اجنبی کو دیکھوں تو چند لمحوں کی حاصل نہ ہونے والی لذت ہے, ہاتھ میں نہ آنے والی لذت ہے اور سزا اس کی ابد الآباد ہے. اور اگر میں نے چند لمحوں کی قربانی دے دی اور میں نظریں ہٹا لی تو یہ تھوڑی دیر کی مشکل تو ہے لیکن اس کا انعام تمہیں ابد الآباد ملے گا. گناہ کی لذت چند لمحوں کی اور سزا ساری عمر کی, اور نیکی کی مشقت تھوڑی دیر کی اور انعام ساری عمر کا. یہ ہے وہ فرق. جب کسی اجنبی پر نظر پڑے فوراً سمجھو یہ میری بہن ہے, فوراً سمجھو اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے اور اس نے بہن لگا دیا ہے, اس میں دروازے لگا دیے ہیں, شٹر لگا دیے ہیں, اور وہ شٹر اتنے کوئک چلتے ہیں کہ صرف اشارہ کرنا اور فوراً شٹر بند ہو جاتے ہیں. جتنے اچھے شٹر انسان کی آنکھ پہ ہیں دنیا کی کسی انڈسٹری نے ایسے شٹر تیار نہیں کیے, تو وہ اسی لیے رکھے ہیں اللہ نے تاکہ تم غلط نہیں دیکھو گے. تو بہرحال اپنی جوانی کی حفاظت کریں, اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, قرآن پڑھنا اور پڑھانا اپنی زندگی کا مشن بنائیں. سچ مانیے اگر قرآن آدمی صرف سیدھے سادھے لفظوں کے ساتھ پڑھتا ہے تب بھی قرآن گمراہ نہیں ہونے دیتا, یہ قرآن کی تاثیر ہے کیونکہ اسے براہ راست اللہ کا کلام ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ, ان پڑھ تھے, وہ کہتے تھے جب میرے سامنے قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے میں فوراً محسوس کرتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے کیونکہ اس کے انوارات مجھے نظر آ جاتے ہیں, اور جب مجھے حدیث سنائی جاتی ہے میں فوراً کہتا ہوں یہ حدیث ہے کیونکہ حدیث سے نور مجھے نظر آ جاتا ہے, اور اگر کوئی نقلی جھوٹی حدیث سنائی جاتی ہے میں فوراً کہتا ہوں یہ حدیث نہیں ہے. وہ کہتے جی حدیث ہے کیا, اس میں وہ نور ہے ہی نہیں, ہے وہ ان پڑھ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ. تو قرآن ایک ایسی پر تاثیر کتاب ہے کہ جو جب آدمی قرآن کے ساتھ میں آپ کو جوڑ دیتا ہے اس کے بعد قرآن پکڑ کر رکھتا ہے, گمراہ نہیں ہونے دیتا. اس لیے کسی قرآن پڑھنے والے کو آپ نہیں سنیں گے کہ وہ مرید بن گیا. یہ گانے پھر گانے سننے کا سسٹم ختم کر دیں, کیسے تھے ہر چیز نہ سنیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں, صرف آپ کی جوانی تباہ ہوگی, صرف ٹینشن پیدا ہوگا, صرف عشق بازیوں کے جذبات ابھریں گے, صرف مست ہونے کو جی چاہے گا کیونکہ اس میں عاشقانہ گانے ہیں اور وہ عاشقانہ گانے انسان کو مست کرنے والے ہوں اگر عملاً کچھ نہیں آتا. تو یہ تمام چیزیں جو زہر تھی مسلمان کے لیے, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں دنیا میں یہ جو ساز سامان, یہ جو ساز اور ساز کی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, اور آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ تو انجوائے کرنا ہوتا ہے, اس میں کیا ہو جائے گا اس سے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس سے یہ ہونے والا ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ گانوں سے دین کا مزاج ایسے مٹنے لگتا ہے جیسے آگ سے لکڑی ختم ہو جاتی ہے. اور مسلمان فخر کے ساتھ نئی نئی کیسٹیں لا رہا ہے, ایک صاحب نے یہاں سے فون کیا بمبئی کا, فلاں 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 کوئی کیسٹ مل رہی ہے وہ ضرور لے کر کے آنا. کیا کر رہا ہے صاحب؟ گانے سننے ہیں, اور اس میں اس کے بعد دین کا درس دیا جائے گا. اس کے بعد یہی نوجوان بچہ, ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکا کہنے لگا کہ کیا کریں ہمیں پھنس گیا کہیں, تو میرے والدین کے ساتھ میری عزم ہے, میں نے والد سے کہا میرا رشتہ وہاں سے فلا جگہ کرو, نہیں کرو گے تو میں زہر کھاؤں گا. باپ نے بعد میں فون کیا کرنا, اگر اس نے وہاں کیا تو میں زہر کھاؤں گا. اب ہم اس کو زہر سے بچائیں گے یا اس کو زہر سے بچائیں گے؟ اس کے لیے سیدھے اسلام نے بتایا تھا تم اپنے والدین کے فرما بردار رہو. جو تم والد سے زیادہ ہمدرد اولاد کے لیے کوئی نہیں, چاہے وہ وقتی طور پر برا لگ رہا ہو لیکن والد سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں. یہ جو لو میرج کے سسٹم ہیں, یہ جو خود بخود تعلقات قائم کرنے کی روش چل گئی ہے, یہ فیشن گیا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے, یہ بہت برا راستہ ہے. بڑے برے اس کے نتائج نکلتے ہیں, بہت زیادہ برے نتائج. آج ہی رات کو ایک لڑکا فون کر رہا تھا, کہنے لگا جی میرا رشتہ ایک جگہ ہوا, بعد میں ہمارا ملنا جلنا ہوا, ابھی نکاح ہوا ہی نہیں تھا تو ہم نے بہت سارے تعلقات قائم کیے, اب لوگ کہتے ہیں تمہارا نکاح ہی نہیں اب آئے گا کیونکہ تم نے پہلے ہی وہ سارا کچھ کر لیا جو نکاح کے بعد کرنا ہوتا تھا. اب وہ رو رہا ہے. تھوڑی دیر ہو گئی وہ لڑکی فون کر رہی, جی ہم کو غلطی ہو گئی معافی دے دو. کون ہو؟ کہیں گے جی ہم بتا نہیں سکتے ہم کون ہیں. پروا نہیں رکھنا ہے, بتا نہیں سکتے ہم کون ہیں مگر مسئلے کے جواب بتائیے. کیا ہے یہ؟ کہ یہ سب وہی ہے کہ جب ان کنٹرول ہو جائیں گی نسلیں اس کے بعد پھر یہی تباہیاں ہو جائیں گی. ابھی تو سب اتنا ہی ہے, آگے چل کر کے پھر وہ لڑکے جو کالجوں میں جو کوچنگ سینٹروں میں جا رہے ہیں وہاں اگر ان بچوں کا کنٹرول نہیں کریں گے, ان لڑکوں کا کنٹرول نہیں کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے. تو جب قرآن سے امت ہٹ جائے گی تو پھر قرآن تعالیٰ شانوں کی طرف سے عذاب پر عذاب آتا ہے, اور وہ کبھی کسی عنوان سے آئے گا کبھی کسی عنوان سے آئے گا. بزرگ اور دوستو, اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مربوط کریں, اور یہ امت مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اگر مسلمان قرآن کے ساتھ مربوط ہو جائیں تو دنیا میں اسلام اتنے تیزی سے پھیلے گا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن پوری ہوگی, تو انہوں نے فرمایا ہے دنیا میں تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک ایک گھر میں اسلام داخل نہیں ہوگا, تو وہ وعدہ پورا ہونا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا میں تمام باطن فرقے مٹ جائیں گے, پھر اسلام زندہ رہے گا. کب ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے, لیکن اس کے لیے ذریعہ ہم بنیں گے. اس وقت ہم ذریعہ بن رہے ہیں اسلام کو مٹانے کا, تو ایسا نہ ہوگی ہے. اور نہیں معلوم ہے کہ کتنی پٹائی ہونے کے بعد پھر امت واپس پلٹ جائے گی, وہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن بہرحال مستقبل اسلام کا روشن ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے یا اس باطل کا شکار ہو جائیں گے, جو باطل اب ہمیں کھینچتے کھینچتے بے حیا بھی بنا رہا ہے, بے عصمت بھی بنا رہا ہے, اور حتیٰ کہ ایمان پر بھی حملے ہو رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک باقاعدہ ایک ملک نے ریزولوشن پاس کیا یہاں بسنے والے مسلمانوں سے کہیں سورہ فاتحہ میں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کو نکال دو, کیونکہ یہ ہمارے بارے میں آیت ہے, واقعی انہیں کے بارے میں آیت ہے. اس کے بعد آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس ملک کو چھوڑ دیں گے مگر یہ آیت نکال نہیں سکتے, اور یہاں مسلمان کہتا ہے ہم تو پڑھنے کی فرصت نہیں. اللہ تعالیٰ شان و فہم سلیم عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کا وہ حقیقی احساس جو پیدا ہونا چاہیے وہ پھر زندہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا خير الناصرين يا مجيب دعوه المضطرين يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم انا آمنا بك وآمنا بنبيك وآمنا بكتابك وتقبل ايماننا وثبت اقدامنا على الايمان يا ارحم الراحمين يا الله تیرے گھر میں بیٹھ کر کے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہم اعلان کرتے ہیں تو ہمارا اللہ ہے, اور ہم اعلان کرتے ہیں تیرا نبی سچا نبی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں تیری کتاب سچی کتاب ہے. یا اللہ ہمارے اس ایمان کو سلامت رکھ, یا اللہ تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تیرے سامنے عہد کرتے ہیں, یا اللہ ہم مسلمان ہیں اور تجھ پر اور تیرے نبی پر تیری کتاب پر ہمارا ایمان ہے. یا اللہ اب ہمارے اندر تراویر کی کمزوریاں ہیں, یا اللہ جس طرح سے بیمار اپنے آپ کو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر کے کہتا ہے کہ جس طرح سے ہو سکے میرا علاج کر دو, یا اللہ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر کے یا اللہ تو ہی ہمارا علاج فرما دے. یا اللہ ہمارے ذہنوں کو اسلام کی طرف پلٹا دے, ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما دے, یا اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ جس بھائی کو دنیاوی مسائل کی وجہ سے گمراہی کے خطرات آ گئے ہیں ان مسائل کو حل فرما اور گمراہی سے اس کو بچا دے. یا اللہ جس بھائی کو جس نوجوان کو یا اللہ طرح طرح کی خرامیوں کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیوں کی وجہ سے یا رسموں کی وجہ سے برائیوں کی طرف وہ جانے لگا, یا اللہ اس کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہمارے اماموں کو بھی درست فرما, یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی درست فرما, ہمارے تاجروں کو بھی درست فرما, یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی درست فرما, ہمارے عورتوں بچیوں کو بھی درست فرما, امت کے ہر طبقے کی اصلاح کے فیصلے فرما. یا اللہ امت کو قرآن پر کھڑا کر دے, یا اللہ قرآن کی ہدایت دنیا کی تمام قوموں کے لیے کھول دے. یا اللہ دنیا کی جن قوموں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ تو فیصلے فرما دے, ان کو تباہ کر دے. یا اللہ ان کے شر سے پوری دنیا کے انسانوں کو پاک کر دے. یا اللہ قرآن کی تعلیم کو دنیا میں عام کر دے, دنیا کے ہر ہر معاشرے میں قرآن کی تعلیم کو پہنچا دے. یا اللہ مسلمانوں کو قرآن والا بننا نصیب فرما, یا اللہ قرآن والا بننا نصیب فرما, یا اللہ قرآن والا بننا نصیب فرما. یا اللہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر, یا اللہ قرآن کو اپنی سینے سے لگانا مقدر فرما دے. یا اللہ اس قرآن کو اپنی سینے سے لگانا مقدر فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہ ہوگا, یا اللہ یا فرمایا یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی بن کر اٹھے گا. یا اللہ ایسا نہ ہو قرآن ہمارے مقابلے میں گواہ بن کر کے کھڑا ہو جائے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے اور ہمیں وہ سلوک کرنا نصیب فرما جس سے قرآن ہمارا حامی بن جائے. یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر کے ہر شر کو دفع فرما, یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہر خیر داخل فرما, بڑوں میں بچوں میں عورتوں میں مردوں میں تمام میں خیر داخل فرما, دین کے ہر محنت کو قبول فرما, ہر محنت کے اندر رکاوٹیں ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما, مسلمانوں کو قریب سے قریب تر فرما, تمام مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما. یا اللہ جس بھائی جو بھی دنیاوی حاجات ہیں یا اللہ ان حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، ان کو صحت و شفا نصیب فرما، یا اللہ جو دین کا کے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں ان کو آسانیوں کے ساتھ رسموں سے بچ کر کے اپنے گولوں کو بچا کر نکاح کرنا مقدر فرما، آسانیوں کے ساتھ ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ کتنے ہی والدین ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کیونکہ ان کی جوان بیٹیوں کے رشتے کہیں نہیں بنتے اور یہ سارا ہم نے اپنی بری رسموں کی وجہ سے مشکل بنا دیا ہے، یا اللہ اس کو آسان سے آسان کر بنا دو، یا اللہ ان رسموں کے خرافات کو، یا اللہ ان خرمستیوں کو دفع کرنا اور ان کو دفن کرنا ہمارے مقدر فرما، آسان سے آسان کر رشتے کرنا جس سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا بوجھ والدین کے کندھوں سے اتر جائے، یا اللہ آسان فرما دے، یا اللہ کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی جوانی کی آگ میں جھلس رہے ہیں اور رسموں کی وجہ سے ابھی ان کے رشتے ممکن نہیں ہیں، یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین ان کی اس ابھرتی ہوئی جوانیوں کی تو ہی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو اتنا قوی ایمان عطا فرما، ان کی آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما، ان کے خیالات میں اتنی پختگی پیدا فرما کہ وہ گمراہیوں سے وہ برے خیالات اپنے آپ کو بچا سکیں، یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو دعائیں مانگی تھی وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول کی، اگر ہم اس کے حقدار، یا اللہ میں شرکت کے حقدار نہیں ہیں، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، لیکن اگر تو فیصلہ کر دے گا ایسے انسان جو محروم ہونے کے قابل ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرے گا، یا اللہ تیری دریا رحمت کوئی بعید نہیں ہے تو جس کو چاہے نواز سکتا ہے، ہم کو بھی اس میں شامل فرما دے، اور جن تمام فتنوں سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا تھا ان تمام فتنوں سے ہم کو بچنا نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. Thank you.